اس وقت جو اشعار پیش خدمت ہیں حضرت والا کے حکم پر، وہ سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، صدیق زماں، قلندر وقت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، اور یہ اشعار حضرت نے اپنے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی مدح میں لکھے ہیں، بلکہ حضرت کے اشعار ہوئے ہیں حضرت کی مدح میں. لکھنے سے مراد ہوتا ہے کہ جیسا معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ کوشش کی گئی ہے لکھنے کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، یہ محض اشعار نہیں ہوتے بلکہ الہام ولایت ہوتے ہیں. اور ان اشعار کے لیے پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ حضرت والا نے ایک نوٹ اس میں لکھا ہے، تقریباً 40 سال قبل جب احقر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، حضرت والا کی محبت میں 18 اپریل 1974 کو یہ اشعار موضوع ہوئے، اور جب احقر نے حضرت والا کو سنائے تو حضرت والا نے برجستہ یہ شعر فرمایا. یعنی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کو سن کر ہمارے حضرت والا میر صاحب کے لیے یہ شعر فرمایا، کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی، جان عشرت جان اختر ہو گئی. کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی، جان عشرت جان اختر ہو گئی. کیا تعجب ہے جو مضطر ہو گئی، جان عشرت جان اختر ہو گئی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی اس دعا کو احقر کے حق میں قبول فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دیں. ان اشعار کا عنوان حضرت نے رکھا ہے، کس قیامت کی تڑپ اف تیرے افسانے میں ہے. اور اب یہ اشعار جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنے شیخ ثانی کی مدح میں پڑھ رہا ہوں. جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے، جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے، محو آرائش کوئی اس آئینہ خانے میں ہے، محو آرائش کوئی اس آئینہ خانے میں ہے. جلوہ فرما کون میرے دل کے کاشانے میں ہے، تم دیے سہبا سے ساغر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے، تم دیے سہبا سے ساغر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے، اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے. یعنی شیخ کی شراب محبت کی جو تیزی ہے وہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تیزی سے ساغر جس میں پیا جاتا ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے. تو اس قدر تیز شراب محبت کی شراب محبت جو ہے میرے شیخ کی آنکھوں میں ایسی محبت کی شراب ایسی تیزی ہے. تم دیے صحبا سے ساغر ٹکڑے ٹکڑے ہو نہ جائے، اس نگاہ ناز کی میں میرے پیمانے میں ہے. تیرے خون کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر، تیرے خون کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر، سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے، سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے. تیرے خون کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر. ایسی نگاہ محبت حضرت والا رحمت اللہ علیہ بھی ڈالا کرتے تھے، اور وہی اثرات الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ شیخ میں بھی بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک. جسم بظاہر بدلا ہوا ہے لیکن روح وہی ہے، جان وہی ہے، یک جان دو قالب کی طرح حضرت والا رحمت اللہ علیہ اور حضرت والا دامت برکاتہم کا ساتھ.
تیرے خون کے ایک قطرے کا ہے یہ ادنا اثر، سر کٹانے کی تمنا تیرے مستانے میں ہے. میرے ساقی ایسا منظر تو نہ دیکھا تھا کہیں،
میرے ساقی ایسا منظر تو نہ دیکھا تھا کہیں، تشنا لب بھی مست و رقصاں تیرے میں خانے میں ہے۔ یعنی ابھی جو نیا نیا آیا ہے اور اس نے ابھی اللہ تعالی کی محبت کی شراب اس درجے حاصل نہیں کی، لیکن ایسا منظر ہے تیرے میں خانے کا کہ جو ابھی نیا نیا آیا ہے، ابھی اس نے پوری طرح راستہ طے بھی نہیں کیا، لیکن وہ مست و رقصاں ہے، یعنی دنیا کے غم اس کو کچھ لگتے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں اس کے آگے، وہ ایک جست میں جو ہے اللہ کی محبت سے سرشار ہے۔ میرے ساقی ایسا منظر تو نہ دیکھا تھا کہیں، تشنا لب بھی مست و رقصاں تیرے میں خانے میں ہے۔ اور یہ دو اشعار الحمدللہ مجھے بھی بہت محبوب تھے، اور بعد میں حضرت والا نے بتایا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ اشعار بہت پسند تھے۔ سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری، سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری، اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے، اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے۔ سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری، اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے۔ پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا، پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے۔ پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا، ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے۔ ہاں کلیجے منہ کو آتے ہیں تیری آواز سے، ہاں کلیجے منہ کو آتے ہیں تیری آواز سے، کس قیامت کی تڑپ اف تیرے افسانے میں ہے۔ بولو جب حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں، جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، جب کچھ ارشاد کے الفاظ کوئی ایک پہلا لفظ جب حضرت فرماتے تھے تو اسی وقت سے ایسا معلوم ہوتا جسم میں 100 جان آ گئے، اور وہی عالم آج بھی ہے، اللہ نے قائم رکھا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ان لوگوں سے پوچھو جو دور دراز ہیں، حضرت کی آواز کو کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں گھنٹے گھنٹے کہ کب حضرت کی آواز مبارک ہم سنیں۔ ہاں کلیجے منہ کو آتے ہیں تیری آواز سے، کس قیامت کی تڑپ اوف تیرے افسانے میں ہے۔ اے نگاہ خشمگین دل کو میرے کیا کر دیا، اے نگاہ خشمگین دل کو میرے کیا کر دیا، چین اس وحشی کو آبادی نہ ویرانے میں ہے۔ یعنی آپ کے غصے اور بظاہر جو چہرے کے تاثرات غصے والے ہیں، اس کے اندر بھی ایسی محبت اللہ تعالی کی بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس چہرے کو بھی دیکھ کر جو ہے دل جو آبادی میں نہ ویرانے میں کہیں چین نہیں ہے، یعنی نگاہ محبت کا اسیر ہو گیا وہ۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ بھی جب ڈانٹا کرتے تھے تو ایسے چہرے کے تاثرات تو ہوتے تھے، لیکن جس کے دل میں ذرہ برابر محبت ہو اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ غصہ نہیں بلکہ محبت ہی محبت ہوتی ہے، اور یہاں بھی یہی عالم ہے۔ اے نگاہ خشمگین دل کو میرے کیا کر دیا، چین اس وحشی کو آبادی نہ ویرانے میں ہے۔ اب نہ ہوش آئے گا مجھ کو سن لو اے اہل خرد، اب نہ ہوش آئے گا مجھ کو سن لو اے اہل خرد، ہوش میرا غرق اب ساقی کے پیمانے میں ہے۔ کیسا شعر ہے ماشاءاللہ۔ اب نہ ہوش آئے گا مجھ کو سن لو اے اہل خرد، ہوش میرا غرق اب ساقی کے پیمانے میں ہے۔ اور آخری شعر حضرت کا ہے، یا الہی قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما دے۔ یا الہی قلب عشرت کو بھی ہو جائے عطا، جو تڑپ بلبل میں ہے جو سوز پروانے میں ہے، جو تڑپ بلبل میں ہے جو سوز پروانے میں ہے۔ یہی تڑپ اور سوز آج حضرت والا کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا۔ حضرت والا ساری ساری رات کبھی دو گھنٹے، کبھی ڈیڑھ گھنٹہ، کبھی مشکل سے تین گھنٹہ سو لیتے ہیں، اس کے بعد بے چین ہو کر بیدار ہو جاتے ہیں، اور نماز فرض ادا کرنے کے بعد حضرت کو یہی ایک لگن لگی ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے ملفوظات و ارشادات اور مواعظ ہیں، جو کچھ بھی آہ درد دل حضرت کا ہے، وہ سب کا سب ایک ایک لفظ شائع ہو جائے اور قیامت تک کے آنے والے لوگ اس سے استفادہ کریں۔ سارے ساری رات حضرت اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، سارا دن اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، نہ حضرت آرام کی فکر کرتے ہیں، نہ حضرت کھانے پینے کی فکر۔ حضرت والا تشریف لائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ارشادات درد دل برزمین افریقہ، چار ملکوں کا یہ سفر نامہ ہے جو ہمارے پیارے مرشد، ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک حضرت میر صاحب دامن برکات، ہم نے ماشاءاللہ رات دن، جس طرح ابھی ممتاز بھائی فرما رہے تھے کہ ساری ساری رات جاگنا، ہر دو تین گھنٹے کے بعد پھر ساری ساری رات، سارا سارا دن، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھا، بلکہ سینکڑوں مرتبہ کہوں گا کہ ڈائلسز ہو رہی ہے، اور اس ڈائلسز میں بھی لیٹے لیٹے حضرت والا، حضرت میر صاحب دامت برکاتم، حضرت والا کا یہ کام، اور ایک ہی دعا، ایک ہی لگن، بارہ دعائیں سنی کہ یا اللہ تعالیٰ عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، تاکہ حضرت والا کی سب آہ فغاں اور سفر نامے اور جتنے بھی حضرت والا کے اشعار اور سب اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے شیخ حضرت میر صاحب دامت برکاتم ذریعے لکھوا دیں۔ اور جب یہ حضرت نے لکھنا شروع کیا، حضرت میر صاحب دامت برکاتم نے، تو 1991 میں دیکھا کہ اب تو کمپیوٹر آ گئے ہیں، لیکن 1991 میں دیکھا کہ وہ سب ہاتھ سے لکھے ہوتے تھے، پھر وہ ٹائپ ہو کر آتے تھے، پھر حضرت میر صاحب دامت برکاتم پورے کو دیکھنا پڑتا تھا کیونکہ وہ ٹائپ والے ہوتے تھے نا، اب تو کمپیوٹر والے ہیں، صرف اس جگہ کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت پورے پورے صفحات کو دوبارہ دوبارہ کتنی بار اس کو دیکھنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ بٹر پیپر بھی حضرت میر صاحب دامت برکاتم دیکھتے تھے کہ بٹر پیپر میں ٹائپنگ میں کوئی غلطی نہ آ گئی ہو، یہ تک اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے دنیا میں جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل پھیلا ہوا ہے، اور جو حضرت کے خدام یا کوئی بھی جو تقریر کرتے ہیں، کتنے علماء سے پتا چلا کہ جو حضرت سے بیعت بھی نہیں، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا واس پڑھ کر اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں۔ ایک مولانا کو میں جانتا ہوں، ایک عالم کو، جو ایک مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور جمعے کے بیان میں ان کے یہاں 1600 لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں صبح کو 3-4 اخبار پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جمعے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ بیان شروع کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا 3 یا 4۔ میں نے کہا باقی کا باقی اذان سے کچھ منٹ پہلے پہنچتے ہیں سارے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو آپ سے کوئی تعلق تو ہے نہیں، لیکن ایک آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر حضرت کا واز ایک رات کو پڑھ لیا کریں اور دن کو اسی واز کو دیکھ کر پھر بیان کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہ بات مان لی۔ چند ماہ کے بعد میں نے پوچھا اب کیا حالات ہیں، کہ جب میں حضرت والا کا شروع کرتا ہوں حضرت کی باتوں کو، تو اس وقت 450 لوگ ہوتے ہیں موجود وہاں پر۔ تو یہ سب حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کا صدقہ جاریہ ہے۔ پھر جو دوسرے ملکوں میں بھی کام ہو رہا ہے، تو پہلے تو اردو میں چھپانا، اس کے بعد پھر عربی میں ترجمہ، انگریزی میں، سندھی، پشتو، بنگلہ، برما، پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو پیارے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 19 سفر المظفر 1423 ہجری مطابق 30 اپریل 2002 بروز منگل، زمبیا سے واپسی کے بعد دارالعلوم زکریا کے محتمم حضرت مولانا شبیر صالح جی صاحب نے حضرت والا سے درخواست کی تھی کہ حضرت والا کچھ دیر کے لیے دارالعلوم تشریف لائیں اور طلباء کو نصیحت فرمائیں. چنانچہ مغرب کے بعد حضرت والا دامت رحمت اللہ علیہ دارالعلوم تشریف لے گئے اور خطبہ مسنونہ پڑھ کر واعظ فرمایا جو یہاں نقل کیا جاتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے. وانا لہو لحافظون, اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے. علامہ آلوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت اس وقت کے علماء کے سپرد کی گئی تھی, تو وہ ایک آدھ پشت تو صحیح پڑھتے رہے مگر اس کے بعد پھر ملاوٹ شروع کر دی, توریت زبور اور انجیل میں تحریف کر دی, کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا اللہ تعالی نے کوئی ذمہ نہیں لیا تھا, اس لیے ان کتابوں کا کوئی حافظ بھی نہ تھا, اور قرآن پاک کے تو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں. اگر مصر کا کوئی بڑا قاری ایک نقطہ تبدیل کر دیں, جو عربی پڑھنے میں مشکل ہو تو ترجمہ پڑھ لوں جی, تو ہمارا 9 سال کا بچہ اس کو ٹوک دے گا کہ شیخ آپ نے یہاں خطا کر دی. انا نحنو نزلنا الذکر. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد ہیں لیکن جمع کا صیغہ کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب علامہ آلوسی رحمت اللہ نے دیا.
انا معنی ہے جمع کا صیغہ ہے کہ ہم, جیسے بہت سارے آدمیوں سے کہتے ہم, اور واحد کا صیغہ ہے انا, تو انا داخل نہیں کیا اللہ تعالی نے, انا نحنو نزلنے کا انا فرمایا کہ ہم نے نازل کیا.
سبحان
تو اس کا جواب دیتے ہیں.
سبحان اللہ. تو اس کا جواب علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیا, اپنی شان عظمت کے مقتضا کے مطابق جمع کا صیغہ استعمال کیا, جیسے کہ شاہان دنیا بھی کرتے ہیں کہ اپنے لیے کہتے ہیں ماں بدولت نے ایسا کیا. شاہان دنیا کبھی واحد نہیں بولتے, تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت شان کی وجہ سے انا نحنو نزلنا نازل کیا, یعنی تحقیق کہ ہم نے نازل کیا. یہ بات علامہ آلوسی السید محمود بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے, اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور تحقیق کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ کہاں کریں گے, آسمان میں, زمین میں, کہاں؟ یہاں تفسیری جملہ بڑھا دیا, اے فی قلوب اولیائنا, تو تفسیر روح المعانی کے لحاظ سے وہ اللہ کا دوست ہو گیا جو حافظ قرآن ہو گیا.
حفاظت کریں گے اے فی قلوب اولیائنا, یعنی اپنے اولیاء کے قلوب میں اس کو محفوظ کریں گے, دلوں میں محفوظ کریں گے. چنانچہ جتنے حفاظ ہیں وہ ان کے دلوں میں محفوظ ہے, اور وہ اللہ کے اولیاء ہیں, بشرطے کہ ایک شرط اور کر لیں, وہ آگے بتائیں گے.
ماشاءاللہ.
اشراف امتی میں فرمایا کہ میرے امت کے بڑے لوگ ہیں حملۃ القرآن, جو جن کے دل میں قرآن ہے, وہ اصحاب اللیل, اور رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں. تو رات کو تہجد جو پڑھے گا وہ متقی تو ہوگا, یعنی وہ اس جب وہ حافظ قرآن ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ متقی بھی ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو, تو پھر وہ اولیاء میں شمار ہوگا, اس کا بڑے اولیاء میں شمار ہوگا. تو ایک چیز تو حاصل کر لی آج کل ہمارے حفاظ کرام نے, لیکن دوسری چیز کے اوپر توجہ نہیں, یعنی اپنے آپ کو تقویٰ کے لیے اور اصحاب اللیل ہونے کے لیے. اصحاب اللیل کے معنی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا, تو اس کی بھی حضرت تفصیل بتا دیں گے کہ عشاء کے بعد ہی دو رکعت نفل پڑھ لے, 4 رکعت نفل پڑھ لے وتر سے پہلے, تو وہ اصحاب اللیل میں ہی شمار ہوگا، تہجد گزاروں میں شمار ہوگا. تو تہجد گزار جو ہوگا وہ متقی تو ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، تبھی تو اللہ کو یاد کرے گا. تو تقویٰ شرط ہے اولیاء، تو حفظ کے ساتھ تقویٰ ہونا شرط ہے اولیاء کے. اشراف امتی، امت کے بڑے لوگ ہونے میں، تو جن کو یہ نعمت حاصل ہے، حفاظ کرام ہیں، وہ دوسری کی بھی فکر کریں کہ گناہوں سے بچیں. اللہ والے، اللہ کے بڑے لوگ، امت کے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ.
ایک بات رہ گئی تھی، بار بار دل میں آ رہی ہے کتاب کے درمیان، کہ میں نے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے صدقے چند اسفاری کیے حضرت والا کے ساتھ، لیکن اس میں میں نے یہ دیکھا کہ صبح سے لے کر رات کو 12:30 بجے تک حضرت والا کی مجلسیں ہی ہوتی رہتی تھیں. بیان کے بعد بھی جیسے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ گاڑی میں جا رہے ہیں مسجد میں تو بیان تو نصیحت، تشریف لا رہے ہیں واپس تو نصیحت. پھر میں نے ایک چیز اور یہ دیکھی کہ حضرت والا جب سو جاتے تھے تو ہمارے پیارے مرشد، اور الحمدللہ روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے بغیر استحقاق کے جس طرح حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سے جوڑا، اسی طرح آپ نے بغیر استحقاق کے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے جوڑ دیا. تو پھر رات کو پھر ساری رات حضرت میر صاحب دامت برکاتہم لکھتے رہتے تھے. حضرت کا ایک ہینڈ کیری الگ ہوتا تھا حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کا، جس میں یہ سارے ٹیپ ریکارڈر اور یہ سب چیزیں اور سب اس میں رہتی تھیں. تو حضرت کی نیند ہی میرے خیال میں 1.5-2 گھنٹے ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو حضرت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. میری گھٹنے کی مجبوری ہے اس لیے میں بیٹھا ہوں، ورنہ نہیں بیٹھتا میں. حضرت فرماتے ہیں کہ تو تفسیر روح المانی کے لحاظ سے وہ اللہ کا دوست ہو گیا جو حافظ قرآن ہو گیا. قرآن کی عظمت کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں. یہ اشراف امت ہیں، یعنی امت کے بڑے لوگ ہیں. ان کو حقیر سمجھنے والا بے وقوف ہے. قرآن کے حافظ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے بڑے لوگ فرمایا ہے، باقی اپنے منہ سے بڑا بننے سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے لوگ امت میں دو کو فرمایا، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کہ جو حامل قرآن ہیں اور جو اصحاب لیل ہیں، یعنی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اب رہ گیا یہ کہ 3 بجے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تو سب کے لیے آسان نہیں ہے. تو علامہ شامی ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عشاء ہی کے وقت میں 4 رکعت فرض اور 2 سنت پڑھنے کے 2-4 رکعت نفل پڑھ لے تو وہ تہجد گزاروں میں شمار ہوگا. فرمایا کہ ان سنت التہجد تحصل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، جو سونے سے قبل وتر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لے اس شخص کی سنت تہجد ادا ہو جاتی ہے، وہ تہجد گزاروں میں شمار ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امداد الفتاوی جلد نمبر 5 میں یہ لکھا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں فرمایا کہ ابھی لوگ حیرت میں ہیں کہ اس کو کیسے یاد ہے، فالج کے مریضوں کو تو سب بھول جاتا ہے، مگر میرے اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ حافظے پر اثر نہیں پڑا. جامع، یعنی کہ ہمارے پیارے مرشد حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے. یہ تو عرض کر رہا تھا کہ 4 رکعت پڑھ لے تو قیامت کے دن وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا جس میں تہجد گزار ہوں گے. اس لیے تہجد گزاری نہایت آسان ہے. عشاء کی نماز پڑھ لی 4 فرض اور 2 سنت، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لی. مولانا منصور الحق صاحب نے اس دوران فرمایا کہ طالب علموں کے لیے اس میں بہت سہولت ہے. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علموں ہی کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض ان میں بحر الکاہل ہوتے ہیں، یعنی کاہلی کا سمندر. ان کے لیے طریقہ حافظ قرآن بھی ہو گئے اور اصحاب اللیل بھی ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے مجمع کا نام اشراف امت رکھا ہے. بنگلہ دیش کے ایک عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں تو دن بھر چکر آتا ہے، پھر ہم پڑھا نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ تہجد کے لیے اس وقت اٹھنا ضروری ہے، عشاء ہی کے وقت میں تہجد پڑھ لیجئے، چار رکعت عشاء اور دو سنت پڑھ کے دو چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیجئے، آپ کا شمار فتاوی شامی کے روح سے قیامت کے دن تہجد گزاروں میں ہوگا۔ تو جو حافظ قرآن ہیں وہ اگر عشاء کے بعد دو چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں تو حدیث پاک کی روح سے وہ اشراف امت یعنی امت کے بڑے لوگ ہو جائیں گے، اور اگر خالی حافظ ہوئے اور تہجد نہ پڑھی تو ناقص رہیں گے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغائرت لازم ہے اور دونوں مل کر جملہ معطوفہ بنتا ہے، لہذا تہجد کی نماز پڑھنا ہر حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے، جس کا آسان طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ عشاء ہی کے وقت میں پڑھ کر سو جائیں، پھر اگر رات میں آنکھ کھل جائے تو مزید بریانی کھا لیں ورنہ گوشت روٹی پر صبر کریں۔ بڑے لوگ تہجد گزار اور حملۃ القرآن ہیں، باقی لوگوں کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بڑے آدمی ہیں، جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے آدمی فرمایا وہی بڑے ہیں، اور وہ حافظ قرآن اور اصحاب لیل ہیں۔ اگر حافظ قرآن اصحاب لیل نہ ہوئے اور چند رکعت تہجد کی نہیں پڑھیں تو سمجھ لیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا اور بڑے آدمی کے زمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، کاملین میں سے وہ نہیں ہے جو قیام لیل ترک کرتا ہے، لہذا عشاء کے بعد وتر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت پڑھنا کیا مشکل ہے، آپ قیامت کے دن تہجد گزار اٹھائے جائیں گے۔ قرآن شریف آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی جو وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہ دلیل ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اگر بعد میں نازل کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما دیتے۔ یہی دلیل ہے کہ اب کوئی دین، کوئی کتاب، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن شریف آخری کتاب ہے، اور اسلام آخری دین ہے، بس جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ان دو پر ایمان لانا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بس اس کے بعد قیامت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ باقی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی، جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں کی گئی کہ ان کو فنا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو آخری کتاب فرمایا اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کیونکہ اب صرف دین اسلام مقبول ہے۔ دوسری چیز یہ عرض کرنی ہے کہ اہل مدارس کے لیے چار چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے، اس پر عمل نہ کرنے سے بہت ہی بدنامی ہوتی ہے اور آخرت کا ضرر الگ ہے۔ نمبر ایک، ٹخنے سے پاجامہ اوپر رکھنا، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو ٹخنا چھپائے گا اتنا حصہ دوزخ میں جلے گا۔ دوزخ کا عذاب معمولی گناہ پر نہیں آتا، گناہ کبیرہ پر آتا ہے، لہذا سب طالب علم بلکہ سب لوگ غور سے سن لیں کہ شلوار یا پتلون یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہ ہونے پائے، بلکہ ٹخنے سے ٹچ بھی نہ ہونے پائے۔ سرحدی علاقوں میں بمباری ہو جاتی ہے، سرحد سے دور رہنا چاہیے، ٹخنا سرحد ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، اما ظاہر الاحادیث فیدل علی تحریم الاسبال، ظاہری احادیث سب دلالت کرتی ہیں کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے، لہذا سب ایک دوسرے کی امداد کرتے رہیں، اس کا نام امداد باہمی ہے کہ جس کا ٹخنا چھپا ہوا دیکھو ادب سے کہہ دو کہ قاری صاحب آپ کا ٹخنا چھپ رہا ہے، ٹخنا چھپانا تو حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھ لیجئے، ایک مشت سے ذرا بھی نہ کٹائیے، اگر آپ نے ایک مشت سے کم کر دیا گویا آپ نے ایک بالغ چیز کو جان بوجھ کر نابالغ کر دیا. داڑھی کو شکایت ہوگی کہ یا اللہ میں تو بالغ تھی لیکن یہ قطر کرنا یہ قطر نہ بالغ بنا دیتا ہے, اور یہ داڑھی کا بچہ ہے اس کا بھی رکھنا واجب ہے, اس کا منڈانا بھی جائز نہیں. آج سب لوگ وعدہ کیجئے کہ ایک مشت داڑھی سامنے سے اور داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے رکھیں گے, پھر تیل لگا کر اس کو کنگھی کیجئے. داڑھی کے تین حق ہیں, تغسیل تدہین اور تمشیت, یعنی دھونا, تیل ڈالنا اور کنگھی کرنا. دو باتیں اور ہیں, وہ فنیشنگ کی ہیں. یہ تو اسٹرکچر کی ہیں, فنیشنگ میں ذرا دیر لگتی ہے. اس کی تیاری میں دس سال ہو گئے, نظر بازی کی عادت پڑی ہوئی ہے. حسینوں سے نظر بچانا, حسین لڑکیاں ہوں یا بیریش لڑکے ہوں, یا داڑھی ہو مگر کشش ان میں ہو, ان کو دیکھنے کو دل چاہے تو جتنا گناہ لڑکی کو دیکھنے کا ہے اتنا ہی گناہ لڑکوں کو دیکھنے کا ہے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ لڑکا تو کسی وقت حلال ہو ہی نہیں سکتا, لڑکی تو حلال ہو سکتی ہے. مان لو اس کا شوہر مر گیا تو فیلڈ خالی ہے, آپ نے پیغام دیا اور وہاں سے قبول ہو گیا تو کام بن گیا, عورت حلال ہو گئی جبکہ ایک زمانے میں حرام تھی, مگر لڑکا کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. بچپن سے لے کر آخری عمر تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جو حلال ہو, ان کو دیکھنا ہمیشہ حرام ہے, شہوت کے خیال سے بھی یا یہ سمجھ کر کہ لیا نہ دیا صرف دیکھ لیا, یہ بھی حرام ہے. کسی کی لڑکوں کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کی لڑکی کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, کسی کی دونوں عادتیں ہیں. لڑکی ملی اس کو دیکھ لیا اور لڑکا ملا اس کو دیکھ لیا, یہ سب باتیں شریعت میں حرام ہیں. اللہ کے غضب سے ڈریے, اور عورت کو بھی جب تک ایجاب و قبول نہ ہو نہیں دیکھ سکتے. جب نکاح ہو گیا رات بھر دیکھیے, بس مشق کرو کہ ایک نظر بھی خراب نہ ہو. دوسروں کی ماں, بہن, بیٹی, پھوپھی, خالہ, ان سب سے نظر بچاؤ, کسی کو مت دیکھو. چاہے کتنی ہی حسین ہو, اللہ کے حکم سے زیادہ یہ پیارے نہیں ہیں. اللہ کا حکم نہ توڑو ورنہ اللہ تعالی گردن توڑ دے گا, ایسی بلاؤں میں مبتلا کر دے گا کہ نانی یاد آ جائے گی. اپنا دل توڑ دو, غلام ہو تو دل بھی تو غلام ہے, غلام ہو تو دل بھی غلام ہے. بے جمی اجزائی و بے جمی آزائی, تم غلام ہو تو دل بھی غلام ہے. اپنے خوشی کو توڑ دو, اللہ کی مرضی پر چلو. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چار حکم ہو گئے. آخر میں قلب کا حکم بچتا ہے کہ دل میں پرانے گناہوں کو سوچ کر مزہ لینا بھی حرام ہے, اور آئندہ کے لیے اسکیم بنانا بھی حرام ہے. کسی عورت کو دیکھا تو للچا گئے کہ بہت حسین ہے, مگر اس کو پایا نہیں, اب کیا کریں, تو سوچتے ہیں کہ چلو اس کا تصور کرو, تصور کر کے مزہ لو. تو یہ سب اپنے کو دھوکہ دینا ہے. اللہ سے ڈرو, پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو. چاروں حکم سمجھ لو, ایک دفعہ پھر سن لو. ٹخنا چھپانے سے ڈرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عین اس وقت میں جب آپ کو ایک زہر میں ڈوبا ہوا چھرا مارا گیا, اس وقت بھی آپ نے فرمایا ارفع ازارک یا غلام, اے لڑکے تو اپنے لنگی کو اوپر کر لے. اگر یہ معمولی حکم ہوتا تو اپنے رب سے ملنے کے وقت اس حکم کا خیال ہوتا. ان اللہ لا یحب المسبلین, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنو کہ اللہ تعالی ٹخنا چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بدل المجود ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو لباس اوپر سے آ رہا ہے, چاہے کرتا ہو, چاہے عبا ہو, چاہے پاجامہ ہو, اس سے ٹخنا چھپانا جائز نہیں, حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو کہ جو لباس نیچے سے آ رہا ہے اس سے اگر ٹخنا چھپ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں, جیسے موزہ اگر گلے تک پہن لو تو کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے. موزے سے ٹخنا چھپانا جائز ہے کیونکہ وہ نیچے سے آ رہا ہے, اور اوپر سے آنے والے لباس میں بھی ٹخنا چھپانا دو صورتوں میں ناجائز ہے. جس وقت آدمی چل رہا ہو یا کھڑا ہوا ہو، اگر بیٹھے ہوئے ہو یا لیٹے ہوئے ہو، تو اگر اس حالت میں ٹخنا چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں. بس یہ دو حکم ہو گئے، ٹخنا نہ چھپانا اور داڑھی ایک مشت رکھنا. ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، ذرا سی بھی کم نہ ہو، تینوں طرف سے ایک مشت ہو. مضمون طویل ہے اس کے بعد. جی
بندہ جو اس کو مان لے ان چار اعمال کی برکت سے کتنے لوگ ولی اللہ ہو گئے. اور وہ چار اعمال یہ ہیں، ٹخنا نہیں چھپانا، داڑھی ایک مشت رکھنا، ایک مشت سے کم پر اس کو کاٹو نہیں، آنکھ کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درد دل کو ہمارے دلوں پر اثر ڈال دے اپنے فضل سے. اللہ سے جو کچھ پڑھا گیا اسے قبول فرمائے. آج کیونکہ بلڈ پریشر صبح بہت کم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے احتیاطاً اس وقت نہیں پڑھا، باقی وقت ہو گیا ہے. جن صاحب کو کوئی بات کرنی ہو وہ مجھ سے تنہائی میں بات کر سکتے ہیں. جن صاحب کو ایسا مشورہ کرنا ہو تو، میں نے سنا تھا کہ بعض لوگ آتے ہیں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، تو اس لیے میں نے 11 سے 12 تک کا وقت کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اللہ بھی کچھ صحت کام ہے.
ہاں
ہاں اللہ صحیح کرے. آمین یا رب. صحت کامل عاجلہ مستمد رہتا فرمائے. اور جن جن کی جو بھی جائز مقاصد ہیں، مقاصد حسنہ ہیں، ان سب کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، اور جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما دے، اور جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اس کو اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. بس قرض جذب فرما لے. جب جذب فرما لیں گے آپ اے رب بنے اے ربی، تو اس پہ تو خود بخود ہی کام بن جائے گا. جس کو آپ کھینچیں گے اس کے سارے رضائل خاک ہو جائیں گے، اور سارے اس کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اور اس کو توفیق بھی ہو جائے گی کہ وہ کسی اللہ والے سے اپنا نفس کی اصلاح کا رابطہ قائم کرے اور اس کی فکر کرے. کیونکہ نفس کے رضائل کو پاک ہونے ہی سے اللہ تعالی ملتے ہیں. جب تک سہزا فرماتے تھے کہ جہاں مردے ہوں گندگی ہو وہاں کوئی آپ جانا پسند نہیں کرتے، صاف گھر میں جانا پسند کرتے ہیں. تو جس گھر میں ہمارا دل بھی اللہ کا گھر ہے، اگر اس گھر کو ہم نے ناپاک کر لیا مردوں کی محبت سے، مال کی محبت سے، جاہو تکبر کی وجہ سے، اور دوسرے دنیا کی طلب ایسی طلب جو اللہ سے غافل کر دے. دنیا کمانا منع نہیں ہے، اللہ سے غافل ہونا منع ہے. جو دنیا اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور جو دنیا اللہ سے غافل نہ کرے وہ دنیا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہترین پونجی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا. دنیا وہ بری ہے کہ اتنا اس میں غرق ہو جائے کہ نہ نماز کا خیال رہے, نہ روزے کا خیال رہے, نہ حرام حلال کا خیال رہے, جیسے چاہو کماؤ. یہ دنیا یہ غافل ہے, یہ غافل اس دنیا نے غافل کر دیا. لہذا ایسی دنیا حرام ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی دنیا کیا ہے, اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. مولانا غزرومی فرماتے ہیں, چیز دنیا از خدا غافل بدن, دنیا کیا چیز ہے, اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. تو اگر کسی کو اس کی بالداری اور اس کی وجاہت اور اس کی دولت اللہ سے غافل کر دیتی ہے تو وہ دنیا دار ہے. اور اگر کسی کا مال و دولت اور تمام جاہ اور عزت اس کو اللہ سے غافل نہیں کرتی, اللہ کو راضی رکھتا ہے, اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, تو یہ شخص دنیا دار نہیں ہے. اگر یہ مال و دولت اس کے آس پاس ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ دنیا ہاتھ میں ہو اور مٹھی میں ہو, ہاتھ میں ہو, لیکن دل میں اللہ ہو, تو یہ بس دنیا ظاہر میں رکھو, ہاتھ پاؤں سے دنیا میں رہو, دنیا کا فائدہ حاصل اٹھاؤ, لیکن دل میں صرف اللہ ہو. تو جب دل میں اللہ ہوگا تو پھر وہ مال و دولت اس کو غافل نہیں کرے گا. تو یہ ایسا مالدار جو دنیا پرست ہے, دنیا میں غرق ہے, اللہ کو بھولا ہوا ہے, تو وہ مالدار بھی دنیا دار ہے. اور اگر کوئی مفلس ہے, وہ فاقہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے, وہ اللہ تعالی کے نماز روزہ نہیں کرتا اور اللہ سے غافل ہے, تو یہ بھی دنیا دار ہے. یہ مفلسی کے باوجود یہ شخص بھی دنیا دار ہے, کیونکہ اللہ سے غافل ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا, اللہ کی شان میں کچھ جو میرے نعوذ باللہ بول جاتے ہیں بعض لوگ. تو دنیا کے مشغلوں میں بھی, حضرت کا ہی شعر ہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا الباخدا رہتے ہیں, البت کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو, اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, تو ہر وقت باخدا رہتے ہیں. اگرچہ ہاتھوں سے وہ ٹائپ کر رہے ہیں, لوگوں کو کچھ کام کر رہے ہیں, سبزی لا رہے ہیں گھر کی, تو لیکن دل باخدا ہے, کوئی کام اللہ کی مرضی خلاف نہیں کرتے. جب سبزی لاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے ساری رات تہجد پڑھی ہے, ایک پن جا کے لال لال ہو رہی ہیں, ایک آلو اس میں زیادہ ڈال دے ورنہ جلا کے خاک کر دوں گا. تو ایسی باتیں, یہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں. جو اہل اللہ کی صحبت یافتہ ہیں وہ جتنی عبادت کرتے ہیں ان کا نفس اور مٹتا جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. جیسے مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. بس یہی ان کے بڑے پن کی دلیل ہے, یہی ان کے بڑا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے, نفس کو ایسا مٹا دیا. ان کا صرف زبان ہی نہیں ہوتا, یہ ان کی صرف زبان نہیں ہوتی, ان کا حال ہوتا ہے. ان کے دل میں ہر وقت اپنی حقارت رہتی ہے, اپنی کمی رہتی ہے, اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے کہ میں تو بہت خطا کار ہوں. تو کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. جس نے سمجھ لیا کہ میں کچھ ہوں, میں آج کچھ ولی اللہ ہو گیا اور میرا کچھ مقام ہو گیا اللہ کے ہاں, میں اور لوگوں سے ذرا برتر ہوں, تو یہ ہونا جو ہوا, یہ برتر ہونا, یہ دلیل ہے اس کے معنی ہے کہ وہ خود اسی وقت ذلیل و خوار ہو گیا اللہ کی نظر میں. تو کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس پر ہے مجھے ناز, اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بس وقت ختم ہو گیا, اب آپ لوگ جو جن کے مستورات بھی آئی بھی ہوں وہ جلدی چلے جائیں فوری, اور باقی حضرات بھی